لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من واجب الاحترام کہرو اور پکا کے غیور نوجوانوں اور دوستو جامعہ اسلامیہ باب العلوم کا یہ عظیم الشان سالانہ جلسہ عرصہ دراز سے جاری ہے اور جامعہ باب العلوم پاکستان کا بے مثال اور عظیم المرتبت دینی ادارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے معاونین کو اور منتظمین کو بہت زیادہ ترقیات عطا فرمائے. میرے دوستو یہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کے مہینے میں دو واقعات بڑے اہم پیش آئے ہیں. ایک واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ہے جو 22 رجب کو پیش آیا, اور ایک واقعہ حضور علیہ السلام کے معراج کا ہے جو 27 رجب کو پیش آیا. ان واقعات میں پہلا واقعہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں پیش آیا, میں چند منٹوں میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا. اس کے بعد چند منٹوں کے لیے مولانا عبید الرحمان زیاد صاحب آئیں گے اور وہ دوسرے واقعے کی طرف اشارہ کریں گے. میرے دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام ائمہ مورخین مفسرین کی رائے ہے کہ وہ قاتل وحی ہیں. ایک شیعہ نے لکھا ہے امیر معاویہ قرآن کے قاتل نہیں تھے بلکہ حضور علیہ السلام کے خطوط لکھا کرتے. اس کو یہ پتا نہیں کہ پیغمبر کے خطوط بھی وہی ہوتے ہیں, نبی کا خط بھی وہی ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کی وہی کے 13 قاتل تھے, 13 قاتلوں میں چھٹا نمبر حضرت معاویہ کا تھا. اور قرآن پاک نے فرمایا فی صحف مکرمہ کہ قرآن کے صفحے بڑے برگزیدہ عزت والے ہیں, مرفوعت مطہرات بڑے پاکیزہ اور بڑی عظمتوں والے ہیں, بعیدی سفرات قرآن کو جن ہاتھوں نے لکھا وہ ہاتھ بھی بڑے برکت والے ہیں. صرف ہاتھ برکت والے نہیں بلکہ فرمایا کرام بررات جن لوگوں نے پیغمبر کی وحی لکھی قرآن لکھا وہ انسان روح زمین کے بہترین لوگ تھے. تو قرآن کی اس تشہیر کو ایک مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین کے بہترین انسان قرار پائے, جن کو قرآن بہترین انسان قرار دے اس کی عظمت میں کیا شک ہو سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا, اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. حضور نے فرمایا اللہم علم الکتاب والحساب واقعی رضا، اے اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا اور حساب بھی سکھا اور دوزخ کے عذاب سے بچا. حضور نے فرمایا اغلب من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بردبار معاویہ بن ابی سفیان ہے. حضور نے فرمایا یا رسول اللہ معاویہ یوم القیامت والے رضا من نور ایمان، معاویہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی. حضور نے فرمایا اول جیش یحیی البحر فقد اوجب الجنہ، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندروں میں بحری لشکر کا آغاز کرے گا، سمندروں میں دین کی جنگ لڑے گا، اس پر جنت واجب ہو چکی. اور تمام دنیا کے مفسر اور محدث اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے اسلامی بحری بیڑا تیار کرنے والا معاویہ بن ابو سفیان تھا. آج کتنا بڑا افسوس ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، محرم کا مہینہ آئے تو آپ کو حضرت حسین کی شہادت نہیں بھولتی. ایک مہینہ پہلے آپ حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، لیکن رجب کا مہینہ آیا، 22 رجب آ رہا ہے، حضرت معاویہ کا یوم وفات کسی کو یاد نہیں، اس کے کارناموں کا کسی کو پتہ نہیں. آپ صرف اسی حضرت معاویہ کو جانتے ہیں جن کا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین میں قاتلہ نے عثمان کا بدلہ لینے میں اختلاف ہوا، صرف اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اور کوئی ذکر نہیں کرتا. آپ صرف ایک چھوٹے سے اس واقعے پر امیر معاویہ کی عظمت کو ختم کر دیتے ہیں کہ جناب وہ حضرت معاویہ جن کا حضرت علی سے اختلاف ہوا تھا، یا وہ حضرت معاویہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ کا جنگ معاویہ کا حدیث عمر کیا، بس اتنی بات ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ بات کہ حضرت معاویہ قاتل رہی تھے، یا اس سے آگے کہ حضرت معاویہ کی ایک محبت محبیبہ حضور کی بیوی تھی. اس کے علاوہ آپ کو حضرت معاویہ کا کوئی تعارف نہیں، کوئی آپ کو اس کی تاریخی معلومات کا پتہ نہیں. کیوں؟ کہ ان معلومات کا سٹیج پر ذکر نہیں کیا جاتا، ان کے کارناموں کا ذکر نہیں کیا جاتا. آج ابھی یہ معاویہ کے خلاف کتابیں چھپ رہی ہیں، ان کے خلاف اپنے لوگ تنقید کر رہے ہیں، ان کے خلاف آج کا جھولا بھالا سنی ان کی عظمت کو داغدار کرنے پہ تلا ہوا ہے. آج اس امیر معاویہ پر تنقید کرنے کے لیے خمینی کی کتابیں 13 زبانوں میں چھپی ہوئی ہیں. اس معاویہ کے خلاف دنیا کے بڑے بڑے عجیب و غریب، بڑے بڑے اپنے آپ کو مفکر کہنے والے اس کو اس کے خلاف تیر چلا رہے ہیں، لیکن سنی امیر معاویہ کی عظمت سے ناواقف ہے، اس کے کارناموں سے ناواقف ہے. صرف ایک جن کے تصدیق کی وجہ سے اس کے سارے کارناموں پر پانی ڈال دیا گیا، سارے کارناموں کو فراموش کر دیا گیا. اور اس معاویہ کو کوئی نہیں جانتا کہ جس کی حکومت مراکش سے شروع ہوتی تھی، پرتگال تک پہنچتی تھی، جس کی حکومت دمشق سے شروع ہوئی اور اب روس کے دروازے تک پہنچی، جس کی حکومت شام سے شروع ہوئی اور پوری دنیا کے نصف سے زیادہ حصے پر، جس نے 19 سال تک رسول اللہ کی شریعت کا پرچم لہرایا. آپ اس معاویہ کو نہیں جانتے کہ جس کے قدموں کے نیچے افریقہ کے جزیرے آئے، جس کے قدموں کے نیچے روس کا علاقہ آیا، جس کے قدموں کے نیچے افغانستان کے پہاڑ آئے، جس کے قدموں کے نیچے کناڈا کا علاقہ آیا، جس قدموں کے نیچے فرانس کا یورپ آیا، جس کے قدموں کے نیچے پوری دنیا کے نصف سے زیادہ حصے کی حکومتیں آئی، جس نے کیسر کے ٹکڑے کیے، اس طرح کا حاصلہ کیا، ایئرٹل کے ٹکڑے کیے، جس نے یورپ کے دروازے تک محبت کا اسلام پہنچایا، پوری دنیا میں جگہ جگہ سمندروں میں پہنچا، وادیوں میں پہنچا، جو جزیروں میں پہنچا، جو ملکوں میں پہنچا، جس نے 56,000 علاقے فتح کر کے پوری دنیا میں سب سے بڑی اسلامی سلطنت کی. اس امیر معاویہ کا تذکرہ آپ کیوں کریں؟ اس کا ذکر کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، آپ کے پاس معلومات نہیں ہوگی. میرے دوستو، میرا یہ دعویٰ ہے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا دور حکومت حضرت معاویہ کا، حضرت معاویہ سے بڑا دور حکومت 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں کسی اسلام کے عظیم علم پردار کا نہیں تہ دے. ہاں، چند لوگوں کے دور آئے، جلال الدین اکبر کا دور تھا، وہ اس سے بڑا ہوگا، لیکن جلال الدین اکبر تو ملحد تھا، وہ تو زندید تھا، اس نے تو نیا دین بنایا تھا اسلام کا نام لے کر. اور اس کے علاوہ نور الدین زنگی کا بڑا دور تھا، لیکن حضرت معاویہ کے جغرافیہ سے بڑا بڑی سلطنت اس کی نہیں تھی. صلاح الدین ایوبی بھی ایک علاقے تک محدود تھا. بڑے بڑے فاتح دنیا میں آئے. دیکھیے شہاب الدین غوری نے فتوحات قائم کی, طارق ابن زیاد نے فتوحات قائم کی, محمد غوری نے فتوحات قائم کی, صلاح الدین ایوبی فاتح بن کر آیا, حضرت خالد ابن ولید نے فتوحات قائم کی. لیکن آپ مجھے اتنی بات تو بتائیں کہ پوری دنیا میں یہ جغرافیہ جو حضرت معاویہ نے دنیا میں قائم کیا وہ کس کی اس کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ یہ آپ کا پاکستان کراچی سے لے کر کابل کی چوٹیوں پر یہ 3.25 لاکھ مربع کی زمین پر قائم ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا جغرافیہ کے اعتبار سے اسلامی ملک اس وقت سعودی عرب ہے کہ جس کا جغرافیہ 9 لاکھ مربع میل ہے, اور دوسرے نمبر پر سوڈان ہے جس کا جغرافیہ 8.25 لاکھ مربع میل ہے, اور 45 اسلامی ملک اس وقت دنیا میں موجود ہے, اور اس وقت پوری دنیا کا خشکی کا جو جغرافیہ ہے وہ 1.20 کروڑ مربع میل ہے. یعنی پوری دنیا کے 180 ملک 1.20 کروڑ مربع میل زمین پر قائم ہے, اور یہ چوتھائی حصہ ہے, اور اس کے 3 حصے ٹرانیکا ایریا ہے. اب دیکھیں 1.20 کروڑ مربع میل کے اس عظیم رقبے سے پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل زمین پر قائم ہے, اور بنگلہ دیش 2.5 لاکھ مربع میل زمین پر قائم ہے, اور انڈونیشیا 2.25 لاکھ مربع میل زمین پر قائم ہے. اور ان ملکوں کا کتنا اونچا نام ہے, یہاں پر کتنی بڑی بڑی حکومتیں قائم ہیں. آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کے کارنامے بھی آپ کرتے ہیں. پاکستان میں صوبہ سرحد میں مولانا مفتی محمود رحمتہ اللہ علیہ نے صرف 9 مہینے کے لیے اسلامی اصلاحات قائم کی, کچھ اسلام کا قانون لاگو کیا. آج تک آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں, اس کے کارنامے بھی آپ کرتے ہیں, اور وہ کارناموں کے لائق تھے, ان کی قربانیاں کارناموں کے لائق تھی. لیکن ایک صوبہ سرحد کی چند اصلاحات کو آپ کا آپ ذکر کرتے ہیں جو آج کے دور کا تقاضا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس ایک چھوٹے سے صوبے کی اصلاحات کا آپ ذکر کرتے ہیں, آپ صحابہ کے دور کی فتوحات کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, 2 سال 3 مہینے دس دن تک انہوں نے 11 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی. حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے, انہوں نے 10 سال 6 مہینے دس دن تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی. پھر عثمان غنی خلیفہ بنے, اور انہوں نے 12 سال پر 44 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی. اور ان کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے, انہوں نے 5.25 سال تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی. اور ان کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے, اور انہوں نے 6 مہینے تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی. اور حضرت حسن نے جب ملک کے شام کے شہر مقام سکن پر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنی خلافت کا تپت کر دی, تو پھر حضرت معاویہ نے 19 سال تک 64,63,000 مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی. آپ ایک سے چھوٹے سے صوبے چھوٹے سے ملک کی اصلاحات کا ذکر کرتے ہیں, اور دنیا کا جغرافیہ 1.20 کروڑ مربع میل ہے, اور 1.20 کروڑ مربع میل زمین کے اس جغرافیے میں 64,65,000 مربع میل زمین وہ علاقہ ہے کہ جس پر امیر معاویہ کی فوجیں دوڑی, امیر معاویہ کے لشکر دوڑے, امیر معاویہ کی سلطنت قائم کی, 56,000 علاقے فتح ہوئے, فوجیں گئی جزیروں میں, گئے سواریاں گئی, جہاز گئے, مبلغ گئے, کاری گئے, عالم گئے, ہر ہر بستی میں پہنچے, ہر ہر جزیرے میں پہنچے, ہر ہر سمندر میں پہنچے. بحر اوقیانوس کا بتاؤ سیدھا کس نے چاک کیا, افریقہ کے جزیروں کو زیر و زبر کس نے کیا, سلطنتوں کے ٹکڑے غیر مسلموں کی سلطنتوں کے ٹکڑے کس نے کیے, وہ کون تھا جس نے روس کے 56 صوبے فتح کیے, وہ کون تھا جو چین کے دروازے پر اسلام لے کر آیا, وہ کون تھا جو سہل مکان تک پہنچا. اور آج آپ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ افغانستان کو سب سے پہلے وہ آتم بدھ کی غلامی سے آزاد کرانے والا کون تھا, پشاور کو فتح کرنے والا کون تھا؟ اگر آپ کو پتہ نہیں تو آپ فتح البلدان کھولے, علامہ برادری کی کتاب دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ سنان ابن مسلمہ حضرت معاویہ کے لشکر کا ایسے بار فرار تھا جس کو حضرت معاویہ نے 45 ہجری میں 37,000 صحابہ کا لشکر دے کر شام سے روانہ کیا تھا. اس لشکر میں آ کر سب سے پہلے روس کے 6 صوبوں پر اسلام کا پرچم لگایا, اور اس کے بعد وہی لشکر افغانستان کے پہاڑوں پر آیا, اس نے افغانستان میں کابل کو فتح کیا, ہرات کو فتح کیا, یار آباد کو فتح کیا, اور پھر وہی لشکر پشاور میں اترتا ہے, اور پشاور میں مہاتما بدھ کے گورنر کو قتل کر کے پشاور کے چوک میں اسلام کا پرچم لگا کر پشاور کو مسلمانوں کا غلام بنا دیتا ہے. اور پشاور کو فتح کرنے والا, افغانستان کو فتح کرنے والا, روس کو فتح کرنے والا, پوری دنیا کے عمر کو سرنگو کرنے والا معاویہ تو تجھے رجب نے کبھی یاد نہیں آتا. چاہیے یہ تھا ایک انسان نے کتنی بڑی بڑی سلطنت ہے اسلام کو دی, اس نے سارا نظام دنیا کا تبدیل کر دیا تھا, اس کا تذکرہ رجب پہ عام ہوتا، اس کی کہانیاں عام ہوتی، اخبارات میں اس کے ایڈیشن چلتے، ریڈیو ٹیلی ویژن میں اس کی کہانیاں عام ہوتی، اس کے تذکرے عام ہوتے، یونیورسٹیوں کے پروفیسر اس کے دور حکومت کی مثالیں پیش کرتے اور کالج کے لیکچرار اس کے دور کی کہانیاں بیان کرتے۔ نہیں، ایسے کیسے ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ کسی کو بتایا نہیں جاتا، صرف حضرت معاویہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ تقسیم میں حضرت علی سے اختلاف ہوا، یہ حضرت علی سے اختلاف ہوا حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے، حضرت علی بھی مخلص تھے، امیر معاویہ بھی مخلص تھے، اور یہ اختلاف کرنا ایک بھائیوں کا اختلاف تھا، اس میں کوئی ذاتی دشمنی کا دخل نہ تھا، اور اس میں کسی کا حق و باطل کا پرمار کا قید نہ ہوا تھا۔ میرے دوستو، جو آدمی آپس میں اختلاف کرتے رہتے ہیں، اختلاف ہوتا رہتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 1400 سال تک اس اختلاف کو پیٹتے رہے، اس کے کتابیں کالی کرتے رہے، اس کے لکیریں لگاتے رہے، اور آپ اس کی فتوحات کو بھول جائیں، اس کے کارناموں کو بھول جائیں، اس کی سرگزشت کو بھول جائیں، اس کی کہانیوں کو بھول جائیں، اس کے افریقہ کے جزیروں کو فتح کرنے کو بھول جائیں۔ مجھے بتاؤ، دنیا کا سب سے بڑا شہر رسول اللہ کے دور میں کون سا تھا؟ اس کو فتح کس نے کیا تھا؟ سب سے بڑا دنیا کا شہر جو افریقہ کا شہر تھا، جس کا نام کیسریا تھا، جس کے 300 آباد تھے، جس میں 1,00,000 پولیس روزانہ گشت کرتی تھی، بتاؤ وہ شہر حضرت ابو بکر کے دور میں پتہ نہیں ہوا؟ فوج گئی تھی، پتہ نہیں ہوا۔ عمر کے دور میں فوج گئی تھی، وہ پتہ نہیں ہوا۔ عثمان کے دور میں فوج گئی تھی، وہ پتہ نہیں ہوا۔ دراصل اس کو فتح کرنے کا چہرہ امیر معاویہ کے سر ہے، کہ اس نے گورنر اردن اور شام ہوتے ہوئے 47,000 صحابہ کا لشکر لے کر وہ خود نمرود آزما ہوا، وہ خود تلوار اٹھا کر گیا۔ اس نے کیسر کے کیسریا کے چوک کے بتوں کو توڑ کر اس چوک میں دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد تعمیر کرائی، اور سارا شہر رسول اللہ کا غلام بنا۔ اتنی بڑی عظمتوں والا انسان، آپ اس کے کارناموں کو کیسے فراموش کریں گے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، احرم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ بردبار معاویہ بن ابو سفیان۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 23 سال، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شہزادہ آیا، عیسائی شہزادہ، حضور کی زیارت کرنے کا جانے لگا تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں خیال آیا کہ میں رسول اللہ جو سب سے بڑے نبی ہیں ان کی زیارت کرتا چلا، اور میں آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگا 4-5 میل باہر، 6 میل باہر میرا پڑاؤ ہے، وہاں میرے پاس سامان ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے، اگر کسی غلام کو میرے ساتھ بھیجے تو وہ ہدیہ وصول کر لے۔ حضور کے پاس اس وقت کوئی آدمی نہ تھا، حضور نے حضرت معاویہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور وہ ہدیہ وصول کر لاؤ۔ حضرت معاویہ اس کے ساتھ چلنے لگے تو جلدی اتنی تھی اس کو کہ حضرت معاویہ جوتا نہ پہن سکے، ننگے پاؤں اس کے ساتھ چلنے لگے۔ باہر مدینہ منورہ کی ریت اور صحرا کی گرمی تھی، تپش تھی، حضرت معاویہ ننگے پاؤں سواری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، شہزادے سے کہا کہ مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لے۔ اس نے کہا، معاویہ تو کمی ہے، تو نوکر ہے، نوکر کمی کو میں اپنی سواری پر کیسے سوار کروں؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، چلو مجھے جوتا دے دے۔ اس نے کہا، میں کبھیوں کو جوتا بھی نہیں دیتا۔ دیکھیے، حضرت معاویہ مکے کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے اور بہت بڑے کاروباری اور تاجر تھے، لیکن حضور کا چونکہ حکم تھا، چلتے رہے 6 میل تک عرب کی ریت کے اوپر یہ معاویہ بھاگتے رہے حضور کا حکم پا کر۔ جب اس نے حضور علیہ السلام کا تحفہ دیا، حضرت معاویہ حضور کو لا کر واپس تحفہ پیش کرتے ہیں، تو سارا واقعہ بیان کیا تو حضور نے حضرت معاویہ کا یہ واقعہ سن کر فرمایا، احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان۔ بات صرف اتنی نہیں، اس واقعہ سے گزرے 35 سال کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے تخت پر براجمان ہے، خلیفہ ہو چکے ہیں۔ حضرت معاویہ کی فوجیں غسان کے ملک کو فتح کرنے گئی، جب غسان کو فتح کر کے آئے، 6,000 قیدی غسان کے قید کر کے لائے گئے، اور ان قیدیوں کے ہاتھ رسیوں سے بنے ہوئے تھے اور پاؤں بھی رسیوں سے بنے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ کے سامنے جب ان قیدیوں کو پیش کیا گیا تو ان قیدیوں میں سب سے آگے جو قیدی تھا وہ وہی شہزادہ تھا جس کے ساتھ حضرت معاویہ حضور کا تحفہ لینے گئے تھے، وہی شہزادہ آگے تھا، ہاتھ اس کے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ اور حضرت معاویہ کو 35 سال پہلے وہاں والا وہ وقت یاد آ گیا، کبھی میں اس کے ساتھ گیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ تو کمی ہے، یہ تو نوکر ہے، میں تو اس کو جوتا بھی نہیں دیتا، میں تو اس کو سواری پر سوار بھی نہیں کرتا۔ حضرت معاویہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کی رسیاں کھولو، اس کے پاؤں کھولو۔ اس کی رسیاں کھولی، پاؤں کھولے، اور اس کو اپنے مہمان خانے میں کرایا۔ 1 مہینہ تک اس کی مہمانی کی، اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں وہی معاویہ ہوں۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ یار، ایسا انسان، ایسا خلیفہ کبھی نہیں دیکھا کہ میں قید ہو کرایا، اس کو صرف اتنا پتا چلا
کہ یہ شہزادہ ہے, اس نے میری رسیاں کھول دی اور میری مہمانی کرتا ہے. حضرت معاویہ اس کو پہچان چکے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ رخصت ہونے لگا, حضرت معاویہ نے 10,000 درہم اس کو خرچے کے لیے اور اعزاز اور اکرام میں دیے, 10,000 درہم جو اس نے لیے, تو وہ حیران ہوا. اس نے لوگوں سے پوچھ لیا تھا, وہ جب چہرے کو دیکھنے لگا تو وقت حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے کہ جس کو میں نے نوکر کہا تھا, جس کو میں نے کمی کہا تھا. تو اس نے کہا آپ معاویہ تو نہیں؟ حضرت معاویہ نے فرمایا ہاں میں معاویہ ہوں. آپ مجھے آپ معاویہ ہیں, میں شرمسار ہوں. حضرت معاویہ نے فرمایا ہاں میں وہی معاویہ ہوں جو محمد کا کمی تھا, جو محمد کا نوکر تھا. تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. 10,000 درہم لے کر وہ حیران تھا کہ ایسا بھی انسان کہ ایک مہینہ مجھے اپنے گھر رکھتا ہے, مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں دکھلایا. کبھی تو نے تو مجھے جوتا نہیں دیا تھا, تو نے تو مجھے سواری تکوار نہیں کیا تھا. کہنے لگا اے معاویہ, روئے زمین کے بڑے بڑے بادشاہ میں نے دیکھے, رؤسا دیکھے, میں نے چہرے سے زیادہ بردبار اور حوصلے والا کہیں نہیں دیکھا. جلدی کر مجھے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر. حضور کی حدیث کا مستحق بن گئے. اعلم من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے بڑا بردبار معاویہ بن ابی سفیان. میرے دوستو, حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے. بعض روایات میں ہے کہ یہ روایت مکے کی ہے, گھر میں تشریف فرمائے. ام حامی کا گھر, حضرت ام حامی فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آرام کریں, آپ کی آنکھ میں چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. حضور علیہ السلام کو خوش دیکھ کر حضرت ام حامی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ آج بڑے خوش ہیں. حضور نے فرمایا ام حامی میں اس لیے خوش ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ سمندروں میں ایک لشکر میری امت کا اسلام کی جنگ لڑ رہا. میں اس لیے خوش ہوں کہ وہ لشکر جو جنگ لڑ رہا ہے وہ بہت عظمت والا ہے. حضرت ام حامی فرماتی ہے کہ میری مجلس میں ایک لڑکی بیٹھی, اس لڑکی کی عمر 17 سال اور اس لڑکی کا نام ام حرام. کیا نام تھا؟ ام حرام. جب یہ بات سنی حضور نے فرمایا تھا کہ جو لشکر میری امت کا سمندر میں جنگ لگا ہے وہ لشکر جنتیوں کا لشکر ہوگا. میں خوشخبری دیتا ہوں. یہ بات سن کر ام حرام کہتی ہے کہ میں نے ام حامی سے کہا کہ میرے لیے حضور سے دعا کرائیں, کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں. ام حرام نے حضرت ام حامی سے کہا, حضور نے ہاتھ اٹھایا فرمایا اے اللہ ام حرام کو بھی اس لشکر میں شریک کرنا. دعا ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اس واقعہ کے 35 سال کے بعد ام حرام کہتی ہیں کہ میری شادی ایک مدینہ کے نوجوان ابن ملحان سے ہوئی تھی اور میں مدینہ اپنے شوہر کے گھر رہتی تھی. دوپہر کا وقت ہے, ایک کافر نے آواز لگائی اور مدینہ کے لوگوں کسی نے جنت لینی ہے تو ملک شام چلا جائے, امیر معاویہ اسلام کا دہری میرا تیار کر رہا. وہ کہتی ہے کہ میری آنکھ کھلی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ رسول اللہ کی دعا کے قبول ہونے کا وقت آ چکا ہے. اور حضرت اس وقت حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا. حضرت معاویہ نے حضرت عمر سے بھی اجازت مانگی تھی کہ مجھے اجازت دو کہ میں دہری اسلام کا دہری بیڑا تیار کروں. حضرت عمر نے اجازت نہیں دی تھی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں. پھر حضرت عثمان سے اجازت مانگی, انہوں نے شرط پر اجازت دی کہ فوجی تیرے ہوں گے, سامان تیرا ہوگا, لشکر بھی تیرے علاقے کا ہوگا, میں دفتر خلافت سے تجھے کوئی سامان نہیں بھیج سکتا. حضرت معاویہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. حضرت معاویہ نے 40,000 فوجیوں کو حکم دیا کہ 6 مہینے میں شمالی افریقہ کے سارے جنگلات کاٹ دیں, اور اس کے بعد 6 مہینے میں دہری جہاز تیار ہونا شروع ہو گئے. میرے دوستو, حضرت معاویہ نے 1 سال کی مدت میں 1,750 دہری جہاز تیار کیے. حضرت معاویہ کا ملک شام یہ بحر اوقیانوس کی سرحد پر واقع ہے, اور بحر اوقیانوس کو سمندر عبور کرے تو آگے فرانس آتا ہے, آج آگے کینیڈا آتا ہے, آگے امریکہ ہے, ٹیکساس ہے, یعنی پورا یورپ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یورپ اور حضرت معاویہ کے درمیان صرف جو بحر اوقیانوس تھا, حضرت معاویہ اس سمندر کا سینہ چیرنا چاہتے تھے, اس سمندر کو عبور کرنا چاہتے تھے. حضرت معاویہ کا 1,750 بحری جہازوں پر مستمل جب بحری بیڑا تیار ہو گیا, اور ادھر بحری بیڑا تیار ہوا, ادھر وہ ان ہوا اپنے شوہر ابن ملحان کو لے کر حضرت معاویہ کی مجلس میں آئی اور حضرت معاویہ کو سارا واقعہ بیان کیا. کہ امیر المومنین, حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ ام حرام کو اس لشکر میں شریک کرنا, اور آج میں وہ تشریف میں سن کر تیرے دروازے پر آ گئی ہوں. حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور فرمایا ام حرام تیرے اس حدیث کا مثال اللہ نے مجھے بنایا, یہ اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. چنانچہ ام حرام اور ان کا شوہر اس لشکر میں شریک ہوئے, اور اس کے بعد وہ لشکر جب روانہ ہوا سمندروں میں تو وہ لشکر جاتا ہوا قسطنطنیہ کے قلعے پر پہنچا. قسطنطنیہ اسی شہر کو کہتے ہیں جس کو آج استنبول یعنی ترکی کا دارالخلافہ کہتے ہیں. یہ استنبول اسی کا نام قسطنطنیہ ہے, اور آج اسی استنبول کے اس دریا کے کنارے پر ام حرام اور ابن ملحان کی دونوں کی قبریں بنی ہوئی. یہ اسی لشکر میں دونوں میاں بیوی شریف تھے. حضرت معاویہ نے 1,750 بحری جہازوں کا یہ جو ہینڈل بحری بیڑا نے تیار کیا, پاپا روم کو پتا چلا کہ میرے معاویہ کا لشکر سن کا بحری بیڑا بحر اوکے روس میں نے اپنے فوجیوں کو جو خطاب کیا وہ ایڈورڈ گبن نے اپنی انگریزی کی کتاب میں لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ اسلام کو ہم مکہ اسلام کو مدینہ سے شام تک صدیق نے پہنچایا اور شام سے روم اور ایران تک عمر نے پہنچایا اور اب اسلام کو یورپ اسلام کو عرب اور عجم سے نکال کر یورپ کے دروازے تک پہنچانے کے لیے معاویہ نے 1750 بحری جہاز کا بحری بیڑا تیار کیا ہے. اے عیسائیوں اے کلیسا کے ماننے والوں اگر معاویہ کا یہ بیڑا چل پڑا پہلے اوکیانوس میں اتر گیا تو پوری دنیا میں محمد کا اسلام پہنچ جائے گا. اتنا بڑا عظمتوں والا انسان حضرت معاویہ جب وہ بحری بیڑا لشکر تیار ہو گیا بحری افداد بحری اور کے روس میں بحری بیڑا ڈالا جانے لگا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 70 جہاز پیدا کر لیا. یہ تاریخ کا بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے جس کو انگریز مورخ لکھتے ہیں لیکن آج کا مولوی سٹیج پر اس واقعے کو بیان کرنے سے ہچکچاتا ہے. 70 جہاز اس بحری لشکر سے کیا علیحدہ کر لیا اور حضرت معاویہ نے اعلان کیا کہ میری پوری سلطنت کے قرآن کے قاری یہاں جمع ہو جائیں. جو قاری جمع ہوئے ان کی تعداد 7300 یعنی 7300 قرآن کے قاری اکٹھے ہو گئے. حضرت معاویہ نے ان کی فرشتے بنائی فرشتے بنا کر کہا کہ آج کے بعد تم یہ ارادہ کرو کہ ہم نے اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا. تمہارے ایڈریس لکھے گئے ہیں تمہارے بچوں اور بیویوں کے وظیفے مقرر ہو گئے. تمہارا کام یہ ہوگا کہ یہ 70 جہاز ہیں ہر جہاز میں 2-2, 4-4 سو قاری 60-60, 70-70, 80-80, 2-2 سو قاری ہر جہاز میں بیٹھ جائے. تمہاری منزل کوئی دنیا کا شہر نہیں سمندر میں تم نے اترنا ہے. ہمارا لشکر تو دشمن کا مقابلہ کرنے جائے گا لیکن تم نے 10 جہاز شمال کی طرف 10 جنوب کی طرف 10 مغرب کی طرف 10 مشرق کی طرف جانا ہے. اب قاری بن عبید جو صحابی تھے قاری قرآن تھے انہوں نے پوچھا میرے مدنی ہماری منزل کہاں ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا تمہاری کوئی منزل نہیں ہے اس پورے خطے میں سارے اوکیانوس کے کنارے پر 70 جزیرے آباد ہیں. تمہارا صرف یہ کام ہے کہ جہاں پر آبادی دیکھو جہاز کو لنگر انداز کرو جہاز کو دریا کے کنارے پر کھڑا کرو اور بستی میں جا کر ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر محمد کا قرآن پہنچاؤ. چنانچہ حضرت معاویہ کا وہ بحری وہ مبلغین کا قافلہ جو 70 جہازوں پر مشتمل سمندروں میں اترا اسی کی وجہ سے انڈونیشیا میں اسلام پہنچا اسی کی وجہ سے نیروبی میں اسلام پہنچا اسی کی وجہ سے ابھی اس پاپا کے جزیروں میں اسلام پہنچا. یہ افریقہ کے جزیرے یہ ری یونین یہ جوہانسبرگ جو دنیا کی بڑی بڑی 60 ریاستیں جزیرے افریقہ کے ہیں ایک ایک افریقہ کے جزیرے میں امیر معاویہ کے بھیجے ہوئے قرآن کے مبلغوں نے محمد کا اسلام پہنچا دیا. اگر آپ اس کو نہیں یاد کرتے اگر آپ اس کو نہیں سننا چاہتے اگر آپ اس تاریخ سے نہیں واقف تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے. لیکن افسوس تو ہوتا ہے دکھ تو ہوتا ہے کہ ایک اتنا جلیل القدر انسان کہ جس کی خدمات اور جس کے کارناموں سے یہ ساری امت مل کر بھی سبق روش نہیں ہو سکتی آج اس کا ذکر نہیں ہوتا. میرے دوستو اس وقت کا سب سے بڑا ایک اور مسئلہ وہ ہے سلمان رشدی. کس کا مسئلہ جانتے سلمان رشدی؟ اب وہ لوگ سلمان رشدی ایک یہودی نسل مرتد انڈین مزاج جس نے برطانیہ نے کتاب لکھی اور امریکہ کی ایک کمپنی نے اس کو شائع کیا اور اس کتاب میں حضرت عائشہ کی تہذیب حضرت حفصہ کی تہذیب میں برطانیہ سے اس کتاب کا فوٹو اسٹیٹ لایا ہوں. پوری کتاب کو آپ پڑھیں پوری کتاب میں کہیں حضرت خدیجہ اور حضرت علی کا ذکر ساری تہذیب حضرت عائشہ کی ساری تہذیب حضرت حفصہ کی ہے. حضور کا نام اس نے رعوذ باللہ بدل دیا محمد مانا کھجور کا نام رکھا اس طرح کے غلیظ الفاظ میں ان کو دہراتا ہوں. اب دیکھیے اس سے شبہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں مثلاً شیعہ نہ ہو شیعہ تو نہیں. اب دیکھیے اس کی کتاب منظر عام پر آئی اور خمینی نے ایران میں اعلان کیا کہ جو اس کا سر لائے گا 7 لاکھ ڈالر اس کو اعلان ملے گا. خمینی نے یہ اعلان کیوں کیا بھائی خمینی کی اپنی کتابوں میں حضور اور صحابہ کی توہین اس سے زیادہ موجود ہے. یہ اصل کتاب کا فوٹو میرے پاس ہے. خمینی نے حضرت عمر کو کہاں پر لکھا اور اسی کشمیر شہر کے 107 صفحے پر خمینی کہتا ہے میں اس خدا کو خدا کیسے مانوں جس نے عثمان اور معاویہ کو خلیفہ بنا دیا. اور پھر خمینی تہران ٹائمز میں کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام اور تمام انبیاء اپنے اپنے مشنوں میں ناکام ہو گئے تھے. اور خمینی کے آگے کہتا ہے کتاب پر نوجوانان کتاب میں کہ مکہ مدینے پر جب میرا قبضہ ہوگا تو حضور کے روزے میں پڑے ہوئے دو پتوں کو یعنی ابو بکر عمر کو نکال کر باہر پھینک دوں گا. آپ دیکھ رہے مجھے بتائیے اگر سلمان رشدی مرتد ہے اور یقیناً وہ مرتد ہے تو خمینی مرتد ہونے میں اس سے کم نہیں. ٹھیک ہے ہائے کاش آج 45 اسلامی ملکوں میں کوئی مذہب سنیت کو جاننے والی کوئی حکومت ہوتی اگر خمینی نے سلمان رشدی کے لیے 60 لاکھ انعام اس کے سر کے رکھے ہیں کوئی سنیت کی حکومت ہوتی تو وہ خمینی کے سر کی قیمت $1 crore آ رہی ہے.
ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے بات کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. اور نام اتنا اونچا ہوا, باتیں اتنی اونچی ہوئی کہ ہر پیغمبر کی صفات میں آمنہ کے نام کی شان چمک رہی ہے. جتنے بھی انبیاء آئے سارے نبیوں کے موت بات کی تحقیق کرو تو جو موت سے کسی نبی میں نظر آئے اس موت سے کا سوال آمنہ کے لال میں ضرور موجود ہوگا. مولانا قاسم امروتی کی جو کتاب تحقیق ساتھ ہے اور مولانا قاسم امروتی کی جو کتاب آفتاب نبوت ہے, آپ اس کی حقیقت کو پڑھیں. اس حقیقت میں اس کتاب میں صرف یہی ذکر ہے کہ 124,000 انبیاء کے تمام کمالات کو اللہ نے رسول اللہ نے واقعہ بند کر دیا, اور 144,000 صحابہ کے جو بھی کمال ہے وہ بھی رسول اللہ میں موجود ہے. نبیوں کا کمال بھی محمد میں ہے, صحابہ کا کمال بھی آمنہ کے لال میں ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے انبیاء کا عظمت, انبیاء کی عظمت موجود ہے, انبیاء کی عظمت ہے, انبیاء کی عظمت ہے. سلیمان علیہ السلام کی سواری ہواؤں میں اڑی, لیکن اللہ نے آمنہ کے نام کی سواری کو وہاں پہنچایا جہاں جبریل بھی نہیں پہنچ سکتا. اس کے فرق کہ جب رسول اللہ کی سواری عرش سے اوپر چلی گئی تو قرآن کی بات پوری ہو گئی, برفا نالا کر, اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ربی ارینی, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب حضور کی باری آئی تو جبریل کو نوکر بنا کر حضور کے دروازے پر بھیج دیا اور کہا یا رسول اللہ آج جس خدا نے جس عرش پر آج تک کوئی نہیں جا سکا آج اسی عرش پر خدا نے تیری دعوت کر رکھی, اور تجارت بھی ایسے انداز میں کی ہے کروڑ پتہ کے دوستوں آپ حیران ہوں گے. تجارت ایسے طریقے پر ہے کہ پیغمبر کو آسمانوں پر بلایا, عرش پر بلایا, اوپر بلایا, اب سدرت المنتہا سے اوپر بلا دیا, فرشتوں کو نیچے چھوڑ دیا, آئندہ کلال کو اکیلا بلا لیا اور اکیلا بلا کر نمازیں 50 دے دی. اس خدا کو تو پتا تھا کہ رہ 5 جائے گی, لیکن 5 رہ جانے کا پتہ ہونے کے باوجود پھر 50 کیوں دے دی؟ تو علماء نے کہا کہ جناب اس لیے 50 دے دی تاکہ امت محمدیہ کو ثواب 50 کا مل سکے. میں کہتا ہوں اگر پہلے سے خدا 5 دے دیتا ثواب 50 کا دے دیتا تو خدا کو روکنے والا کوئی کون تھا؟ تو خدا نے اپنے نبی کو 50 دے دی, اور 50 دے کر پھر نبی کو اوپر بلایا, پھر نبی اوپر جاتا ہے یہ نہیں کیا پائے, پھر اوپر جاتا ہے یہ نہیں کیا پائے, حالانکہ 5 دے کر بھی میرا 50 کا ثواب دے سکتا تھا. تو یہ بھی حقیقت ہے وہ کہ ساری کائنات کے انبیاء میں ممتاز ہے کہ جس عرش پر کوئی بھی نہیں بیٹھتا وہ عرش پر میرے محمد کا گھر ہے, کہ اس گھر میں محمد کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے. میرا نارا حضور کی شان کا جلسہ ہے, بات پیغمبر کی ہو رہی ہے, توجہ کیجیے. ورا بانا لکا اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر تیری شان کو پوچھا تھا. شان اونچی ہوئی ہے نہیں؟ میں جتنی مرضی باتیں کروں, میں جتنی مرضی تقریر کروں تو میری مثال تو مصر کی اس گڑیا کی ہے جو روئی کی گڈی میں کئی یوسف نے مصر کو خریدنے کے لیے گئی تھی تو کسی نے کہا اماں تیری گڈی سے بھی بلا یوسف خریدا جائے گا, تو اس نے کہا بات یوسف کے خریدنے کی نہیں ہے, بات اصل یہ ہے کہ قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کیا لائی ہے تو میں کہوں گی کہ خدا پوچھے گا یوسف کا خریدار کون کون تھا تو میرا نام بھی خریداروں میں آ جائے. تو ہم جتنی بھی بات کریں ہماری مثال خریداروں کی ہے. اور یا میں اس عرب کے شاعر کی بات کروں جس نے حضور کی شان میں 40,000 اشعار لکھے. کتنے اشعار لکھے حضور کی شان میں؟ کتنے اشعار لکھے؟ 40,000. اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخری شعر اس نے عجیب و غریب لکھا, اور اس آخری شعر کا ترجمہ بھی اردو کے شاعر نے کیا. اس کا آخری شعر یہ تھا کہ پھٹی ہے تیرے رسا مدا باقی, پھٹی ہے تیرے رسا مدا باقی ہے, اور قلم ہے آبلا پا مدا باقی ہے, تمام عمر لکھا مدا باقی ہے, اور ورق تمام ہوا مدا باقی ہے. 40,000 اشعار لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ سب کچھ میں نے کیا لیکن مدا باقی. تو باتیں جتنی بھی کرے مدا باقی. قرآن کہتا ہے ورفع نالک, اگر آپ کی توجہ ہوگی تو یقیناً اس محفل میں آج آپ کو کئی سیرت کے بعد میں نئی باتوں کا علم ضرور ہوگا انشاءاللہ. لیکن شرط ہے آپ کی توجہ, شرط کیا ہے کہ آپ کی توجہ پوری ہے, آپ ہی پوری ہے. شاور کے پسان کی طرح نہ کریں. میں نے اس سے کہا نعرے بڑے لگاتے تھے تو بات سمجھ نہیں آئی, میرے کو سمجھنے میں کچھ نہیں آتا تھا, ہمارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا ایسا نہ ہوتا. آپ نے میری بات سے بتائی موسیٰ علیہ السلام نے آسا پکڑ لی اور لاٹھی پتھر سے ماری، اس کو قرآن نے نقل کیا، فن حجرت من اثنتا عشرۃ عینا، قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور اس لاٹھی سے 12 چشمے پتھر سے نکل آئے، پتھر کے پانی کے کتنے چشمے نکل آئے؟ 12۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، یہ پیغمبر کا عقل والے نے کہا کہ یہ بڑا معجزہ ہے، اور حقیقت میں یہ بہت ہی بڑا معجزہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن جب میں آمنہ کلال کو دیکھتا ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ پتھر سے پانی کا نکلنا یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، پتھر سے تو پانی نکلا کرتا ہے، چشمے سارے پہاڑوں سے نکلتے ہیں، چشمے سارے زمینوں سے نکلتے ہیں، لیکن کمال سب سے بڑا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا حدیبیہ کے سفر میں، حدیبیہ کے مقام پر کہ سارے 1400 صحابہ کے لیے پانی کوئی نہیں، حضور نے فرمایا پانی کا پیالہ لاؤ، پیالے میں چند قطرے پانی کے ہیں، پیغمبر نے کب اس پیالے میں انگلیاں ڈالی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ اے پیغمبر ہم نے تیری شان اور تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اور جس شان کو خدا اونچا کرتا ہے اس کو نیچے کرنے والا کسی نے ماں کا لال جمع نہیں۔ ورفع نعلک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا۔ میں کہتا ہوں سارے نبیوں کو دیکھو، سارے نبیوں کے کمالات کو دیکھو، تو سارے نبیوں کے کمالات میں آمنہ کلال کا کمال آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کو حسن دے دیا، اور حسن اتنا دے دیا کہ عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، لیکن اما عائشہ نے کہا کہ جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا انہوں نے اردو اردو انگلیاں کٹا ڈالی، لیکن جنہوں نے میرے محمد کو دیکھا انہوں نے گردنیں کٹا ڈالی۔ ٹھیک ہے، یہ ساری بات اپنی جگہ ہے۔ تو میرے دوست وہ آج کسی کو کہتا ہے ہمارا کہاں نہ لاتا ذکر، اور عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے ایسی چیزیں مانگ لی کہ جو کائنات میں اور کسی نے خدا سے نہیں مانگا۔ توجہ میری طرف کریں، میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دو چیزیں ایسی مانگی جو بہت بڑی بڑی، لیکن ان دونوں چیزوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان بھی بہت بڑا دینا پڑا۔ اللہ نے فرمایا آگ میں چھلانگ لگاؤ، ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ آگ میں چھلانگ لگاؤں گا جل جاؤں گا، اللہ نے فرمایا چھلانگ لگاؤ تو چھلانگ لگا دی۔ جس کو ایک بات کہتا ہے بے قطر پھوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل کی محب تماشائے لبے مام ہوئی، ایک بات یہ کہتا ہے لیکن ابراہیم چھلانگ لگا رہا، ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں جل جاؤں گا، اسے کہا حکم خدا کا ہے میں چھلانگ لگاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد رو رو کر ایک بچہ مانگا، اور جب بچہ اللہ نے دے دیا تو اس کے بعد اللہ نے کہا اس بچے کو جنگل میں چھوڑا، ابراہیم نے پھر بھی نہیں کہا کہ میں کیسے چھوڑا ہوں، روتا لیتا ہے تو جنگل میں چھوڑا، اور اس کے بعد جب بچہ وہ بڑا ہوا تو اللہ نے فرمایا اس کے گھر پر چھری چلاؤ، ابراہیم چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس کے بعد اس امتحان میں بھی کامیابی ہوئی، اور اس امتحان کو قرآن نے کہا ان منازع لہول بلاؤ ہوئی، کہ یہ امتحان تو بہت ہی بڑا امتحان تھا، ابراہیم اس میں بھی پاس ہو گیا، اور اس امتحان میں پاس ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا ابراہیم تم میرا گھر بناؤ، میرا گھر کی تعمیر کرو، کیسے تعمیر کرو، مستری کہاں سے لاؤں، مزدور کہاں سے لاؤں، اللہ نے فرمایا مستری تو ہوگا مزدور تیرا بیٹا ہوگا۔ باتیں بڑی عجیب ہیں، دنیا میں گھر اور بھی بڑے بنے، مسجدیں بنی، عمارتیں بنی، بڑے بڑے عبادت بنے، عبادت خانے بنے، لیکن کسی عبادت خانے کو کسی نبی نے تو نہیں بنایا، تو نبی بھی بھلا مستریوں والا کام کرتا ہے، نبی بھی بھلا مزدوروں والا کام کرتا ہے، لیکن اس میں کیا حقیقت ہے کہ ابراہیم کو آتش نمرود سے کیوں بچایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں سے پانی کا چشمہ کیوں نکالا، اور اسماعیل کے گلے پر چھری کیوں نہیں چلی، پھر اسماعیل ہی کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے کیوں کھڑا کر دیا۔ اگر ان چاروں کے ہم غور کروں تو ان کی تہ میں مجھے قرآن کی آیت نظر آتی ہے، بڑا پانا لگا اور کر میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے بچایا گیا، توجہ کر، سیرت مصطفیٰ میں اور ادریس قادری اور رحمت للعالمین میں قاضی سلمان منصور پوری اور الشفاء میں الشفاء کتاب میں قاضی عیاض نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود نے کیوں نہیں جلایا، ایک تو جو ہے کہ پیغمبر کا موجزہ تھا، اور اس ریت کے کی حقیقت کیا ہے، 13 سال کے بعد اس حق علیہ السلام دے دیا، تو ابراہیم کو خدا نے دو بیٹے دیے، ایک اسماعیل دیا ایک اسحاق دیا، تو دونوں کی عمروں میں 13 سال کا فرق ہے، لیکن دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب العالمین رسول اللہ، اے اللہ مجھے دو محمد بھی میری اولاد میں پیدا کر جس کو تم نے ساری دنیا کا سردار بنانا ہے، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تجھے میں نے محمد بھی دے دیے، اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے آمنہ کلال بھی دیا، اور اس پہ تھوڑی سی بات قابل غور ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آمنہ کلال نہیں پیدا ہوا، اسماعیل کی اولاد میں آمنہ کلال پیدا ہوا، توجہ فرمائیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور پیدا ہوا، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 پیغمبر پیدا ہوا، کتنے پیغمبر پیدا ہوئے، ایک بیٹے کی اولاد میں 18,000 نبی اور ایک بیٹے کی اولاد میں آمنہ کلال، توجہ فرمائیں۔ اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم نے دو ایسی چیزیں مانگی کہ جو کائنات میں کبھی کسی نے نہیں مانگی. سب سے کہ ایک اللہ تعالیٰ سے ابراہیم نے زمزم والا مانگا اور ایک حوض کوثر والا مانگا. جو زمزم والا تھا وہ بھی بے مثال تھا اور جو کوثر والا تھا وہ بھی بے مثال تھا. اور پھر دیکھیے ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری, پانی کا چشمہ پتھر سے نکلایا, تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی نکلتا ہے اور وہ پانی جو اسماعیل کی ایڑی سے نکلتا ہے وہ پانی کیوں نکلا؟ وہ پتھروں سے پانی کے نکلنے کا کچھ ہی کوئی نہیں کہ وہ آبے والا بستی ہے جس کو قرآن بعد میں بڑا کہتا ہے, جس میں نہ کوئی پانی نہ خشک نہ اس میں سبزہ ہے نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی چیز ہے, لیکن وہاں اسماعیل نے ایڑی ماری اور پانی نکلا. تو دیکھیے ابراہیم کی قسمت سے قربان جائیے کہ ایک بیٹے کے قدموں سے پانی کا چشمہ نکلا اور دوسرا بیٹا جو محمد مانگا اس کے قدموں سے ہدایت کے چلنے, دونوں کے قدموں سے ایک سے پانی کا چشمہ اور ایک کے قدموں سے ہدایت کا چشمہ, اور یہ دونوں چشمے مکے میں نکلے. یہ دونوں چشمے کہاں سے نکلے؟ مکے. اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے پیدا کرنا ہے اس کو میری اولاد میں پیدا کرنا. یہ دعا کب مانگی؟ جب کعبہ تعمیر کر لیا. تو کعبے کو اللہ نے تعمیر پیغمبروں سے کیوں کرایا؟ اس لیے کرایا, کسی اور مستری کو نہیں لایا, اس لیے کہ یہ کعبہ جس محمد مصطفیٰ نے آباد کرنا تھا وہ چونکہ ساری کائنات کا سردار تھا, اس لیے اس کو لانے سے پہلے کعبہ بھی نبیوں سے تعمیر کرا دیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جس کی تعمیر نبی کرتے ہیں اس کا آباد کرنے والا آئے گا تو وہ کتنا بڑا. بڑا سا لالا تھا اے پیغمبر, ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے محمد مصطفیٰ دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ محمد مصطفیٰ ابراہیم کی اولاد میں پیدا کرنے کا اعلان کر دیا, فیصلہ کرنا. اور اس دعا کے 4000 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا. کتنے ہزار سال بعد؟ اب دیکھیے دعا مانگی ابراہیم نے, چاہیے یہ تھا کہ دعا مانگی اگلے سال حضور پیدا ہو جاتا, شکل کا پتا پتا نمبر دعا مانگ رہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو تو قبول کر لیا, لیکن 4000 سال کا درمیان میں رکھا رکھا ہی نہیں. لیکن اسی کعبے میں دیکھو, جس کعبے میں ابراہیم نے محمد مصطفیٰ کو مانگا تھا اسی کعبے میں محمد رسول اللہ نے کھڑے ہو کر جب عمر کو مانگا تو عمر دوسرے دن مل گیا. اسی کعبے میں عمر دوسرے دن مل گیا اور حضور 4000 سال بعد ملے. کیوں؟ اس لیے کہ عمر کے آنے کا راستہ محمد نے بنا لیا تھا اور حضور کے آنے کا راستہ ابھی بن رہا. میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اس رفت میں غور کریں. قرآن نے تو کہا, میں اسی بات پر اپنی بات پوری کرنا چاہتا ہوں. ورثہ امانہ کا ذکر میں نے کرا, پشاور کے جلسے میں کہا کہ اصل میں حضور علیہ السلام نے تشریف لانا تھا, حضور نے دنیا میں کھانا تھا. چلو حضرت بلال کو اذان سے ہٹایا گیا ہے, میں بھی گل کر رہے ہیں, چلی لگی آپ میری طرف سمجھو کریں. چٹے لکھنے کی کھلی بجا دیا, لیکن چٹے کچھ وقت کے بعد, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن میری بات آپ, وہ کہتے ہیں نا پلیٹ فارم پر گاڑی کو چڑھنے دیں, ابھی پلیٹ فارم پر گاڑی چڑھ گئی. میں چاہتا ہوں کہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ میں آئے اور اس کے بعد اگلی بات شروع کروں. توجہ میری طرف ہے. میں بار بار آپ کی توجہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ پرانے زمانے کی بات تھی کہ مولوی تقریر کرتا تھا اور اس کو یہ دلچسپی نہیں ہوتی تھی کہ عوام میں کوئی نئی بات سمجھ رہا ہے, اس لیے کہ وہ تقریر کرتا تھا اور 2 گھنٹے کے بعد جب آنکھیں کھولتا تھا تو مسجد میں آج بھی کوئی نہیں ہوتا, آنکھیں بند کر کے تقریر کرتا تھا. ایک منٹ پہلے تقریر کی آنکھیں بند کر, 2 گھنٹے پر آنکھیں کھولی تو مسجد میں آج میں کوئی نہیں تھا. تو مولوی صاحب نے دیکھا کہ سکون کے ساتھ ایک بابا بیٹھا ہوا ہے, مولوی صاحب کا بابا تیرے علاوہ یہاں عاشق کوئی نہیں, کیونکہ بابا اکیلا رہ گیا تھا. بس بابا تیرے علاوہ یہاں عاشق کوئی نہیں. تو بابا کہہ رہے گا مولوی جی میں عاشق کر رہا ہوں, میں تو سپیکر والا ہوں, آپ کب سپیکر کی جان سے رہے ہیں اور میں بھی جاؤں اور آپ بھی. میں اکثر بھی گھر پہ گیا تو کسی سپیکر والے لگ رہے ہیں, پلے پہلے پہلے ڈال کے دے دیں, اور میں تو اردو ابو کلام آزاد لگا کر نہیں بولتا یہ جگہ تم سمجھ نہ آئی. میں نے پشاور میں ایک جگہ تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ نے نور کو لانے کے لیے محفل کو سجایا, کائنات کو بنایا, بدر کو آراستہ کیا کہ 124,000 انبیاء حضور علیہ السلام کے لانے سے پہلے مقدمہ پیشاور پر دنیا میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام مقصود کائنات ہے. اور یہ جو قرآن کی آیت ہے ورفع اللہ کا ذکر, یہ قرآن کی آیت, یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے لو لا کلما خلق الاخلاق, اس کے الفاظ میں ذوق ہے, تمام علماء نے لکھا ہے. لیکن شاہ رضی اللہ کہتے ہیں اخذ اللہ مشتاق النبیین, اس آیت کی روشنی میں اس کا مفہوم صحیح ہے کہ حضور علیہ السلام مقصود کائنات ہے. حضور مقصود ہے, ضرور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی, ضرور نہ ہوتے تو سب سے بڑا نہ ہوتے, سب سے نہ ہوتے کائنات کا یہ نظام نہ ہوتا, انبیاء کی محفل نہ ہوتی, کائنات نہ ہوتی, ضرور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو دیکھیے میں نے کسانوں میں یہ تقریب کی تو ایک آدمی کہنے لگا اگر حضور ہی نے آنا تھا حضور ہی آ جاتے, آدم علیہ السلام کو لانے کی کیا ضرورت تھی, نوح کو طوفان کی بوجھ اتارنے کی کیا ضرورت تھی, موسیٰ کو دریا کی بوجھ لانے کی کیا ضرورت تھی, اسماعیل کو چھری کے نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی, یعقوب کو 40 سال لانے کی کیا ضرورت تھی, عیسیٰ کو دریا میں لانے کی کیا ضرورت تھی, حسن یوسف کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی, اگر حضور نے آنا تھا حضور ہی آ جاتے. میں نے کہا محفل کو بھی تو بنانا تھا, بدن کو بھی تو آرادہ کرنا تھا, جلسے کو بھی تو اکٹھا کرنا تھا, دنیا کو بھی تو جمع کرنا تھا, اس نے کہا بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا آپ اپنے شہر میں جلسہ کرانا چاہتے ہیں اس جلسے میں اطاع اللہ شاہ بخاری کی تقریر رکھتے ہیں, اشتہار شاہ سکتے ہیں اشتہار میں سب سے روزانہ اطاع اللہ شاہ بخاری کا لکھتے ہیں, اور اس اطاع اللہ شاہ بخاری کے نام کے نیچے 40-50 چھوٹے چھوٹے خطیبوں کے نام لکھتے ہیں, اور جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو مجھے اطاع اللہ شاہ بخاری کے نظر نہیں آتے, حالانکہ شہر کے ہر چوک میں لوگ کہتے ہیں آج تمہارے یہاں پر اطاع اللہ شاہ کی تقریر ہے, لیکن جب جلسے میں آتے ہیں تو شادی نظر نہیں آتے, چھوٹے چھوٹے مقرر تقریر کریں تو ملتے دن صاحب کہتے ہیں یار بات ٹھیک ہے, اصل تقریر سے اطاع اللہ شاہ مجھے کوئی سے پتہ کر رہا ہے, میں پھر کوئی سے چلا رہا ہے, میرے کوئی سے ڈالا ہے, اس لیے کہ رات سے زیادہ باہر بچاتے ہیں تو اپنا نشہ بخاری کھلایا جاتا ہے, جب میرے میں بہت کیا جاتا ہے تو اپنا نشہ کھلایا جاتا ہے, تو ہر بڑے تکلیف میں جاتے ہیں پھر ہر اصل تکلیف تو اپنا نشہ بخاری کیا ہے, میں تو ویسے تھوڑی دیر چل رہا ہوں, میں تو بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فطرت کا اشتہار شائع کیا تو فطرت کے اس اشتہار پر سب سے موٹا میرے قوم نے تو میرے یقین کر دیا, اور اس کے نیچے 1,24,000 انبیاء کا نام تو میرے میں کر دیا, اور جب فطرت کا یہ شروع ہوا تو پہلے آدم آئے پھر نوح آئے شیش آئے بکری آئے تو ہر نبی آیا, جس طرح ہر مقرر کہتا تھا کہ سب تک اطاع اللہ شاہ کیا ہے, اسی طرح ہر نبی نے کہا اصل میں تو محمد نے آنا ہے, جیسے ابراہیم نے کہا رسول اللہ تسلیم رسول اللہ, اس نے کہا مبشر رسول یاسر من بعد اسم محمد, داریال نے کہا کہ وہ آئے اللہ کرال جو مکہ مدینہ میں آئے گا وہ دنیا کے سردار ہوگا, ہر پیغمبر نے اولا کرال کی عظمت کا اعلان کیا, اور جس وقت کائنات آ چکی محفل بن چکی جلسہ آ چکا دنیا اکٹھی ہو چکی کائنات ان سوال شباب پر پہنچ چکی تو اللہ تعالیٰ چاہے رات ہستی کے اس جلسے کے آخری خطیب کو جو مکہ مدینہ میں آیا تھا اس کو لایا اور فطر کے ہستی کے اس جلسے کو خدا نے کامیاب کرایا. اس فلسفے میں ہندوستان کا ایک شاعر اقبال شہر بیان کرتا ہے, وہ کہتا ہے کتاب کی طرف کے سر ورق سے جو نام گھر میں رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی سے بھر نہ سکتا, مجھے جو میرے قلم نہ ہوتا تیرے غلام و مبین نمایا میں تیرا آپ کے کرم نہ ہوتا, تو بار گاہ عدل سے تیرا کتاب خیر قلم نہ ہوتا, میرے حق سے رکا پوچھتا نہیں بچوں کا رکا پوچھتا, پر بس سے رکا دیتا ہمیں چراغ کرم نہ ہوتا. اور شاید بشر سلام اقبال بڑی خوبصورت بات کہی, اگر آپ کی توجہ ہو تو سناؤ, ہے توجہ ذوق سادہ ہے, میں پتھروں سے کتاب کیوں نہیں کر رہا انسانوں سے کتاب ہو رہا ہے, تو علامہ اقبال شاعر مشرق کتنی خوبصورت بات کہی, وہ کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا, یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا, یہ پھول نہ ہوتے بالکل قدم میں بھی نہ ہوتا, میں ہستی میں ان سے سڑے شاہ ہوتے رستے میں دیش میں سب دست بھرے جا رہے تھے, میں اپنا فکر سے تشدد ہوتا میں توحید کے نارے میں تردد ہوتا, میں دست جبل توحید کے حدیث خواہ ہوتے, میں مدین تیرے ذکر سے دیا گاہ ہوتے, اصول وہی میں موسیٰ سور پہ پہنچے پر کیا عجب سے نہیں تیرے حضور پہ پہنچے. قرآن نے اسی کو کہا ورا پا مالا کا حضور علیہ السلام ہی نے دنیا میں آنا تھا, حضور کے لیے کائنات کو بنایا گیا, محفل سے سوارا گیا, اور حضور علیہ السلام کے لیے ایک حضور علیہ السلام کے لیے طوفان, حضور علیہ السلام کو لانے سے پہلے طوفان لا کر پوری دنیا کی صفائی کر دی گئی, پھر ابراہیم کی قربانی دے کر اسماعیل کی قربانی دے کر پھر پوری دنیا کو لالا اور بلدار بنا دیا گیا, پھر فرعون کلیم کمار کا کرم کر کے فرعون حق کے صداقت کی تمیز دنیا کے اندر رکھ دی, پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, اور عیسیٰ کو کیوں بھیجا توجہ کے لیے, توجہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا, عیسیٰ کا معنی ہے مسیح, عیسیٰ کا معنی ہے مسیح, اور مسیح عربی میں کہتے ہیں سیاحت کرنے والے, مسیح کس کو کہتے ہیں صحت کرنے والا، معائنہ کرنے والا، دیکھنے والا، آخر میں نے نبی بھیجا، اس کا نام مسیح کیوں رکھا؟ حضور سے پہلے ابراہیم کیوں نہیں آئے؟ اسماعیل کیوں نہیں آئے؟ آخر میں نے نبی بھیجا، حضور سے پہلے اس کا نام مسیح ہے، یعنی صحت کرے، تاکہ وہ صحت کر کے خدا کو بتائے کہ میرے نبی کے آنے کا راستہ بنا ہے۔ اس لیے اس کا نام مسیح رکھ دیا، اور اس لیے اور اس مسیح کو آخر میں بھیجا، اور آخر میں بھیج کر اس کے کہا کہ تم ہونا پائے کہ میرے نبی کے آنے کا راستہ بنا ہے یا نہیں، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے اور اس کو اتنی جلدی میں خدا نے بھیجا کہ اس کے بعد کا خدا نہیں کیا۔ نہیں بات تو ہے میرا، اللہ تعالیٰ نے اس عیسیٰ کو معائنہ کرنے کے لیے دنیا میں اتنی جلدی نے بھیجا کہ اس کے باپ کا انتظار نہیں کیا، اور جب اس نے معائنہ کر کے بتا دیا کہ میں دسوں رسول یا کی زندہ رسول اپنے سے محمد کے آنے کا راستہ بن چکا ہے، تو اس کو اتنی جلدی اٹھا لیا کہ اس کی موت کا انتظار نہیں کیا۔ اور پھر جب اس نے آپ کے شہر کرے پکا میں کسی وزیر میں آنا ہے تو وزیر کے آنے سے پہلے جہاں ڈپٹی کمشنر آتا ہے، آتے آتے موقع دیکھتا ہے، جگہ دیکھتا ہے، کمشنر وزیر نے کہاں کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس بیٹر کو ایڈ کرنا ہے، یہ پوری پورے نظام کو دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وزیر آ کر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد جب ہمارا ڈپٹی کمشنر آتا ہے تو کسی کام میں کوئی کمزوری نہیں رہے، کوئی کمی نہیں رہے، کوئی بات چلی رہے، پتہ ہے دوبارہ آؤ آئندہ کی حالات سے درست ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کہہ رہے گا کہ تم نے کر چلا تو محمد کے ہونے کا بنا ہے نہیں، اور جب محمد آ چکا ہوگا نبی آ کر چلا جائے گا تو ہر رشتہ تجھے دوبارہ سے آنا پڑے گا تاکہ کسی بات کی کمزوری نہیں رہے، اور آ کر اس محمد کے دین کی تم سر کر سکے۔ تیرے ہم نے تیرے پتا تیرے شرم کو نیچا کر دیا، تیرے نام کو نیچا کر دیا۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے بدن میں عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی، ایک بڑی بات ہے، طلبا کا اجتماع ہے، علماء کا اجتماع ہے، میں اس لیے اس کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھو کیجیے، قرآن کہتا چلا رہا بشر سمجھا کہ جبرائیل نے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آیا، اور اس نے آ کر حضرت مریم کے دامن میں پھونک ماری، اور اس دامن کی پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام مادر بطن مادر میں چلے گئے، اور اس پھونک کے طریقے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حالانکہ حضرت مریم کی شادی میں ہوئی تھی، بغیر حالت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس لیے آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ پٹرسہ رہا بشر سمجھا، ایک خوبصورت آدمی آیا، رشتہ خوبصورت آدمی کی شکل میں اس نے مریم کے دامن میں پھونک ماری۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت چل گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ظہور ہوا، پیدائش کا واقعہ پیش آنے کے لیے وہ نشانی قائم ہوئی کہ فرشتے نے انسان کی شکل آ کر پھونک ماری۔ آج طیب صاحب نے مسیحی اقوام ایک کتاب لکھی ہے جو یورپ کی شکل ہے، اس کتاب میں نے لکھا کہ وہ بشر صدی کون تھا، وہ خوبصورت انسان کون تھا جس کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کی شکل میں جبریل آیا تھا۔ انہوں نے کہا بشر صدی کیا، عربی زبان میں بشر صدی اس آدمی کو کہتے ہیں کہ میں روئے زمین کا سب سے خوبصورت آدمی ہوں، اور روئے زمین کا سب سے خوبصورت آدمی سرائے عام نہ پیار سے ہو تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جبریل امین حضور کی شکل آئے، اور آ کر اپنے مریم کے دامن میں پھونک ماری، جب حضور کی شکل میں جبریل آئے اور پھونک ماری، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کے بعد پیدا ہوئے، تو حضور کی حیثیت بے منزل باپ سے ہوئی، اور عیسیٰ کی حیثیت بے منزل بیٹے سے ہوئی۔ اور بظاہر عقل کا تقاضا ہے کہ باپ پہلے ہو بے بیٹا ہو، خدا نے اس بات کو پورا کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ باپ پہلے آ جائے اور بیٹے کا بعد میں ضرور ہو سکتے ہوتے ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس طرح بیٹا باپ ہی کا کام کرتا ہے، جہاں بھی کوئی بیٹا ہوگا میں باپ سے روایت نہیں کر سکتا، اسی طرح اس طرح کام جب آئیں گے آپ کے حضور ہی کا کام کریں گے، اور جب بیٹا باپ کے کام سے باہر ہو جاتا ہے تو میں باپ ہی کے آویش میں جا کر سو جاتا ہے، کہ آپ اس طرح دنیا سے اس سے پہلے تو میں حضور کے رہنے میں حضور ہی کی قبر میں آ کر سو جائیں گے، اور باپ کے قبر سے باپ کے رہنے میں بیٹا آ کر اسی آویش میں سو جائے گا، اور اسی جگہ پر سو جائے گا کہ اس جگہ پر حضور اتنے عویش سے ہوئے ہیں، اور عام کا تلاش سے رہا ہے، اور وہ جگہ جس جگہ کہ عائشہ نے سنا
جنت کا ٹکڑا پڑا، اور قرآن نے کہا میں آپ رکھنا مسیح امید کو نہیں ہے روپئے کو پنتا
ہزار پندرہ تو جس مٹی سے آدمی پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں اس کو لوٹا دیا جاتا ہے. پیدائش کے وقت جس مٹی سے خمیر انسان کا پیار ہوتا ہے اور قبر بھی اسی مٹی میں جا کر رکھتی ہے. ایک آدمی امریکہ میں مر جاتا ہے تو کہتے ہیں تحصیل وحید کے ساتھ وہاں کا خمیر تھا, اس کا مطلب ہے کہ پیدائش کے وقت اس کا خمیر وہاں سے لیا گیا تھا, اس لیے وہاں جا کر وہ دفن ہو گیا ہے. میرے دوست اسی لیے یہ مسلمہ قرآن کا حکم ہے کہ جس جگہ سے انسان کا خمیر لیا گیا اسی جگہ پر اس کی جا کر خبر رکھتی ہے. تو ابو بکر بولے میں تمہاری قسمت سے قربان جاؤں کہ تمہارا خمیر اس مٹی سے لیا گیا جس مٹی سے ابو محمد مصطفیٰ کا خمیر لیا گیا. اور وہ مٹی کون سی ہے؟ وہ مٹی وہ ہے جس کو ترنگے میں جنت کا ٹکڑا کہا ہے, یعنی اس مٹی کو نبی جنت جاتا ہے اور اسی جنت میں ابو بکر عمر میں ہوئے. اور پھر ایک طرف حضور کی قبر ہے, ایک طرف عیسیٰ بن مریم کی قبر ہے, اور عیسیٰ بھی دنیا کا دوسرے نمبر پر دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر ہے اور عام الکلام اس سے بھی بڑا پیغمبر ہے. تو دنیا کے جو دو بڑے پیغمبر ہے ان دونوں پیغمبروں کے درمیان ابو بکر عمر کی قبر ہے. تو گویا کہ دو نبیوں کا خمیر جس مٹی سے بنا اسی مٹی سے صدیق عمر کا خمیر بنا اور وہ مٹی جنت کا حصہ ہے. تو گویا کہ ابو بکر عمر آئے بھی جنت سے ہیں. کوئی بات نہیں آپ کو سمجھ میں آئی؟ مولانا محمد قاسم لاہوری سب کو رحمت اللہ ایک عیسائی ان کے پاس آئے آ کر کہنے لگا حضرت ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے, تمہارے پیغمبر میں تو کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. تو مولانا قاسم لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی مر جاتا ہے اس سے روح نکل جاتی ہے, وہ انسان تو ہوتا ہے مرد تو ہوتا ہے آنکھیں تو ہوتی ہیں زبان تو ہوتی ہے صرف روح نکل گئی, تو جس سے روح نکل گئی اس کو زندہ کرنا کیا کمال ہے. ہمارے پیغمبر کو دیکھو جس نے سب سے زندہ کر دیا درخت سے کرنا پڑا. قرآن کہتا ہے ہمارا سامنا لاتا اے پیغمبر ہم نے تیرے طرف انسان کو اونچا کر دیا. اور مولانا اس نے کہا مولانا لاہوری سے اس نے کہا چلو یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیں ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی اماں مریم کو قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی لیکن تمہارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا. تو دیکھیے ہمارے نبی کی ماں قرآن کی زبان میں پاک دامن ہے اور تمہارے نبی کی ماں کو پاک دامن نہیں کہا گیا. مولانا لاہوری نے فرمایا او اصل کے اندر تجھے اتنا بھی پتا نہیں کہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے, اس لیے ان کی اماں پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا اور اس شک سے دور بھی ہمارے قرآن نے کیا اور ہمارے نبی کی ماں پر کسی کو شک نہیں پڑا. ہمارا پانا علاقہ اے پیغمبر ہم نے تیرے فکر تیری شان کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. حضور جب دنیا میں تشریف سے لائے تھے دنیا کی حالت کیا تھی, حضور آ گئے تو دنیا کی حالت کیا تھی. ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد کہتا ہے وہی جوان کہلاتا قدر تحریر کی دنیا, وہی روئے بڑی پر آج کا تحریر کی دنیا, یہ تحقیق کے تشدد کا جہاں کا آج بھی رانا بلا کر کے پھر سکرات کی دانش تک پانا, ہر دنیا میں چار سنگت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشانے روز گم تھا پر گرمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے سب کا تفتن سلا میں مل رہا جہاں میں تمہیں باتیں میں صداقت کا ضرور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو میں نے کہ ختم المرسلین آیا صحابہ رحم بن کر رہے ہیں عالمین. صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار. اے اللہ ہماری بچوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے ضرور فرما, اے اللہ جو کچھ بیان کیا اس پہ قبول فرما, حضور کی شفاعت نصیب فرما, حضور کی محبت نصیب فرما. اے اللہ سپاہ صحابہ کو ترقی عطا فرما, اے اللہ سپاہ صحابہ کو ترقی عطا فرما, اے اللہ مدرسہ عربیہ باب العلوم کو ترقی عطا فرما اور جتنے دین کے مدرسے کرے پکا اور علاقے میں کام کر رہے ہیں ان کو ترقی عطا فرما. اے اللہ اس جلسے کے نکات کو قبول فرما, مولانا شریف نعمانی اور ان کے اتنے ساتھی جلسوں کا نکات کرا رہے ہیں, اے اللہ ان کے نکات کو قبول فرما, پاکستان میں اسلام کا قانون جاری فرما. اے اللہ ایک عورت سے ہمیں نجات عطا فرما, اے اللہ العالمین صحابہ کی محبت اور عشق عطا فرما, دین کا جذبہ عطا فرما. فیصل آباد کے قریب ہم عمر فاروق اسلامی یونیورسٹی بنا رہے ہیں, اے اللہ اس یونیورسٹی کے لیے ہماری مدد فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد والے اجمعین.